گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ نصوص کی مراد کو پہچاننے کے کئی طریقے ہیں بھائی، نصوص کی مراد کو پہچاننے کے ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک لفظ کے جب ایک حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو تو اس صورت میں حقیقی معنی مراد لینا اولا ہے بھائی، ایک لفظ کا کیا ہو حقیقی معنی بھی ہو اور مجازی معنی بھی ہو تو حقیقی معنی مراد لینا حقیقی معنی اولا ہے اس کا، کب میں نے بتلایا تھا جبکہ کوئی مجاز متعارف نہ ہو، مجاز متعارف نہ ہو اور نیز حقیقت یا مجاز میں سے کسی ایک کا کوئی قرینہ بھی نہ ہو، اگر قرینہ ہوگا حقیقت کا پھر تو حقیقت مراد لیں گے، اگر مجاز کا قرینہ ہوا پھر کیا لیں گے، ہاں قرینہ بھی کوئی نہیں مجاز متعارف بھی کوئی نہیں، اب ایک لفظ آیا اور اس کا حقیقی معنی بھی ہے مجازی معنی بھی ہے تو کیا اولا ہے، حقیقت اولا ہے، جیسے کہ مثال میں بات گزری گئی۔ دوسرا ضابطہ یہ ذکر کیا تھا طریقہ کہ جب کسی نفس کے دو محمل ہوں، ایک میں تخصیص کرنی پڑتی ہو اور ایک صورت میں تخصیص نہ کرنی پڑتی ہو تو نفس کو محمول کرنا اس حالت پر جس میں تخصیص نہ کرنی پڑتی ہو وہ کیا ہے، اولا ہے، اولا ہے، اولا ہے۔ مثال اس کی جیسے مولانا اولامت تم النساء، اب لمس کا ایک حقیقی معنی ہے ہاتھ سے چھونا اور ایک لمس کا مجازی معنی ہے کون سا، جمع کرنا، صحبت کرنا، اب یہاں پر اگر امام شافعی رحم اللہ اس سے کون سا معنی کرتے ہیں، چھونے کے، تو ان کے نزدیک چھونے کے ساتھ کسی عورت کو چھوئیں تو اس سے بھی طہارت زائل ہو جائے گی، جبکہ احنا امام ابو حنیفہ رحم اللہ اس کو محمول کرتے ہیں، لامت سے جماع والا معنی کرتے ہیں اور کہ جب کسی عورت سے جماع کیا جائے تو پھر کیا ہوگی، طہارت زائل ہوگی، چھونے سے طہارت زائل نہیں ہوگی۔ اب امام شافعی رحم اللہ نے چھونے کا معنی کیا لیکن اس صورت میں نس اپنے عموم پر باقی نہیں رہتی اور اس میں تخصیص کرنا پڑتی ہے، چنانچہ امام شافعی رحم اللہ بھی فرماتے ہیں ان کا جو صحیح اصح قول ہے اس کے مطابق اگر محرم کو ہاتھ لگا دیا، محرم عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی وغیرہ، تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، طہارت زائل نہیں ہوگی۔ تو دیکھا انہوں نے تخصیص کی بھائی، نس کا تقاضا، نس کا عموم تو یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی عورت کو چھوا جائے طہارت کیا ہونی چاہیے، زائل ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے اس میں تخصیص کر کے محرم عورتوں کو بھی نکال دیا اور اسی طرح بہت صغیرہ جو ہو جو مشتہات نہ ہو بھائی، قابل شہوت نہ ہو، بہت چھوٹی، ایک سال کی، دو سال، تین وغیرہ، تو اس کو چھونے سے بھی ان کے نزدیک وضو طہارت۔ تو دیکھا نس کا عموم کے اعتبار سے نس تقاضا کرے تھی کسی بھی عورت کو چھوا جائے طہارت زائل ہونی چاہیے، تو انہوں نے لمس کا حقیقی معنی لیا لیکن اس صورت میں ان کو کیا کرنا پڑی، تخصیص۔ اور ہم لمس کا کون سا معنی کرتے ہیں یہاں پر، جمع کا، مجازی معنی، اور اس صورت میں نس میں تخصیص نہیں کرنی پڑتی بھائی، جس عورت سے بھی جمع کیا جائے گا طہارت کیا ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ تو کس صورت پر محمول کرنا اولا ہے بھائی، جس میں تخصیص نہ کرنی پڑتی ہو۔ اس پر اشکال ہوا تھا بھائی کہ ابھی اوپر آپ نے ضابطہ ذکر کیا کہ جب حقیقی اور مجازی معنی ہو ایک لفظ کے تو کس پر محمول کرنا والا ہے، حقیقی معنی پر محمول کرنا، اور یہاں لفظ حقیقی معنی ہے اور جمع مجازی معنی ہے اور آپ اس کو کس پر محمول کر رہے ہیں، مجازی معنی پر، اور یہ تو آپ اپنے ہی بتائے ہوئے پہلے ضابطے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو میں نے اس کا جواب بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی یہ اس وقت ہے جبکہ مجاز کا کوئی قرینہ نہ ہو، یہاں پر مجاز کا قرینہ موجود ہے اور وہ کیا ملامست باب مفعلہ آیا بھائی اور باب مفعلہ کیا چاہتا ہے فعل کو جانبین سے چاہتا ہے اور جانبین سے لمس اس حالت میں ہوگا جماع کے حالت میں ہوگا عام حالت میں نہیں ہوگا بھائی سمجھ میں آیا تو یہاں مجاز کا قرینہ بھی موجود ہے نیز مولانا وہ اس مقام پر تھا جب حقیقت اور مجاز عموم و خصوص کے اعتبار سے برابر ہوں بھائی حقیقت اور مجاز کیا ہوں عموم اور خصوص کے اعتبار سے برابر ہوں تو پھر کون سا معنی اولا ہے حقیقی معنی لیکن یہاں پر تو دونوں عموم و خصوص کے اعتبار سے برابر نہیں اگر حقیقی معنی مراد لیں تو کیا کرنا پڑتی ہے تخصیص عموم میں کمی آ جاتی ہے اور اگر ہم اس کا مجازی معنی کریں تو پھر اس صورت میں کیا ہے تخصیص نہیں کرنا پڑتی عموم اسی طرح برقرار رہتا ہے صورت سمجھ میں آ گئی آج تیسرا طریقہ ہم پڑھیں گے وَمِنْهَا أَنَّ النَّصَّ إِذَا قُرِئَ بِقِرَاءَتَيْنِ أَوْ رُوِيَ بِرِوَايَتَيْنِ كَانَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ عَمَلًا بِالْوَجْهَيْنِ أَوْلَى نصوص کی مراد پر مطلع ہونے کے سلسلے میں تیسرا طریقہ مصنف ذکر کر رہے ہیں بھئی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب نص کو میری طرف دیکھئے بھائی ابھی ترجمہ جب نص یعنی کوئی آیت پڑھی جاتی ہو دو قراتوں کے ساتھ کتنی قراتیں ہوں اس میں دو قراتیں ہوں یا کوئی حدیث ہو اس میں دو روایتیں ہوں تو اس صورت میں نص کو ایسی حالت پر محمول کرنا اولا ہے جس میں دونوں قراتوں یا دونوں روایتوں پر ملک ہو جائے ہو کیا ضابطہ ذکر ہوا کہ جب کوئی آیت کتنی قراتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو دو قراتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہو یا کوئی حدیث ہو وہ کتنی روایتوں کے ساتھ مروی ہو دو روایتوں کے ساتھ مروی ہو تو ایسی حالت پر محمول کرنا اولا ہے جس میں کیا ہو جائے دونوں قراتوں پر یا دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی دیکھئے مثال سے بات واضح ہو جائے گی دیکھئے آیت وضو قرآن میں کس طرح آئی ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین تو دیکھو وارجلکم بھئی اس میں ایک قرات وارجلکم بھی آئی ہے بھئی ارجلا ارجل پر جیسے نصب آیا ہے ہمارے قرات میں ایک قرات کے اندر اس پر کیا آیا ہے کسرہ بھی آیا ہے جر بھی آیا ہے بھئی اب ارجلکم پڑھیں بھئی نصب پڑھیں تو اس کا عطف کس پر ہوتا ہے ایدیکم پر یا وجوہکم پر اور ان کے ساتھ کیا امر ہے فاغسلوا دھولو وجوہکم اپنے چہروں کو وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو وَأَرْجُلَكُمْ یہ بھی منصوب اور اپنے پاؤں کو تو نصب پڑا جائے تو یہ قرآن کیا تقاضا کرتی ہے پاؤں کو کیا کرنا چاہیے دھونا چاہیے اور اگر ہم جر والی قرآن دیکھیں تو وہ جر والی قرآن وَأَرْجُلِكُمْ اس صورت میں یہ عطف ہے رُؤُوسِكُمْ پر بِرُؤُوسِكُمْ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ تو ارجل کا عطف کس پر آیا رؤوس پر اور رؤوس کے لئے کیا ذکر ہوا ہے مسا کرنے کا تو یہ قرآن کیا تقاضا کرتی ہے کہ پاؤں پر کیا ہونا چاہیے مسا سر پر مسا ہے تو پاؤں پر بھی کیا ہونا چاہیے مسا ہونا چاہیے بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی تو نصب والے ارجلکم میں دو قراتیں ہیں ایک نصب والی قرات ہے ایک جر والی قرات ہے نصب والی قرات کی صورت میں اس کا عطف ایدیکم پر یا وجوہکم پر ہے اور اس قرات کا تقاضا یہ ہے کہ پاؤں کو کیا کرنا چاہیے دھونا چاہیے اور دوسری صورت میں ارجلکم جر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا عطف رؤوسکم پر ہے اور راس کا کیا حکم دیا گیا ہے؟ مسا کرنے کا. تو پاؤں پر بھی کس چیز کا حکم ہو گیا؟ مسا کرنے کا حکم ہو گیا. تو ایک قرات تقاضا کر رہی ہے پاؤں کو دھونے کے, دھونا فرض ہے, اور دوسری قرات کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کہ پاؤں کا مسا کرنا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو ہم اس کو اس ایسی صورت پر محمول کرتے ہیں کہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے. بھائی سمجھ میں آیا؟ احناف کا عجیب مذہب ہے. دیکھو بھائی, ایسی صورت پر محمول کریں گے کہ دونوں قراتوں پر عمل ہو جائے. وہ اس طرح کہ وَأَرْجُلَكُمْ, جب نصب پڑا گیا تو ہم اس کو محمول کرتے ہیں اس حالت پر جب انسان نے موزے نہ پہنے ہوئے ہوں. یعنی آیت میں یہ حکم ہے وَأَرْجُلَكُمْ, کیا کرو اپنے پاؤں کو. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ وہ حالت بیان ہو رہی ہے جب انسان نے موزے, جب موزے نہ پہنے ہوئے ہوں تو پاؤں کو بھی دھو لو. اور وَأَرْجُلِكُمْ جر کے ساتھ جب مسا کا ذکر آیا تو اسے اس حالت پر محمول کرتے ہیں جب انسان نے موزے پہنے ہوئے ہوں. تو جب موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس صورت میں پاؤں پر کیا کیا جائے گا؟ مسا کیا جائے گا. تو دیکھیے دونوں قراتوں پر عمل ہو گیا. ایک قرات تقاضا کر رہی تھی پاؤں کے دھونے کا, ایک قرات تقاضا کر رہی تھی پاؤں پر مسا کرنے کا. ہم نے ایسی صورت اختیار کی, دونوں پر عمل ہو رہا ہے. دھونا بھی ضروری اور مسا بھی جائز ہوا. دھونا آ گیا کس صورت میں؟ جب انسان نے موزے نہ پہنے ہوئے ہوں تو اس وقت دھونا ہے, اور جس وقت ہم موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ مسا کریں گے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اب اسی وجہ سے بعض ہمارے مشائخ و فقہا فرماتے ہیں کہ مسا کا ثبوت, مسا الخفین کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے. کیا ہے؟ مسا الخفین کا ثبوت کس سے ہے؟ کتاب اللہ سے. وَأَرْجُلِكُمْ کہتے ہیں یہ قرآن بتلا رہی ہے کہ پاؤں پر کیا کر لو؟ مسا کر لو. اور یہ کس حالت میں ہے؟ موزے پہننے کی حالت میں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو کتاب اللہ سے وہ مسال الخفین کا اس بات کرتے ہیں. لیکن ہمارے عام مشائخ و فقہا کیا فرماتے ہیں؟ کہ مسال الخفین کا ثبوت کتاب اللہ سے نہیں ہے, بلکہ وہ سنت مشہورہ سے ہے بھائی, حدیث مشہورہ سے ہے. سمجھ میں آیا؟ اس سلسلے میں 70-80 صحابہ سے روایات آتی ہیں. مولانا 70-80 روایات ہوئے مسال الخفین بھائی کے پاؤں موزوں پر مسا کرنا جائز ہے بھائی. تو پھر بھائی یہ کتاب اللہ کے اندر جو جر آیا اس کا پھر وہ جواب دیتے ہیں بھائی. وہ مشائخ وہ کہتے ہیں یہ جر جوار ہے بھائی. کیا ہے؟ جر جوار ہے بھائی. یہ ارجلکم یہ جو آیا یہ جوار اس کے پڑوس کی وجہ سے اس پر جر پڑا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے پڑوس میں بھی رؤوسکم رؤوس مجرور آ رہا تھا, تو ارجل پر بھی کیا پڑ دیا گیا؟ جر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جر جوار کہتے ہیں بھائی. عربی میں ایسا ہوتا رہتا ہے, کبھی ایک لفظ پر رفع یا نصب پڑنا ہوتا ہے اعراب کے اعتبار سے اصل میں, لیکن اس کے ساتھ والے لفظ پر کیا رہا ہوتا ہے؟ جر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لفظ پر بھی رفع یا نصب کے بجائے کیا پڑھ دیا جاتا ہے؟ جر پڑھ دیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جر. تو یہ اس کا اصل اعراب نہیں ہوتا, یہ صرف کس کی وجہ سے دیا جاتا ہے اعراب؟ جوار مجرور کے جوار میں ہونے کی وجہ سے اس پر بھی کیا پڑھ دیتے ہیں؟ جر. جیسے بھائی وہ حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی ہے, من ملک ذا رحم محرم, جو مالک ہوا ایسے قریبی, ذو رحم کس کو کہتے ہیں؟ قریبی رشتے دار. جو مالک ہوا ایسے قریبی رشتے دار کا محرمین, جو کیا ہو؟ محرم ہو. تو یہ محرمین صفت ہے ذا رحم کی. کس کی؟ اور ذا رحم کیا ہے؟ منصوب بھائی, ذا مضاف ہے اور رحمین مضاف الیہ. ذا کس میں سے ہے؟ اسماء ستہ, بسماء ستہ مکبرہ کا آپ نے اعراب پڑھا ہے. حالت رفی میں کس کے ساتھ؟ واو کے ساتھ. حالت نصبی میں الف کے ساتھ. حالت جری میں یا. اور یہاں من مالک, جو مالک بنا کس کا؟ ذا رحم, یہ مفعول بن رہا ہے تو الف کے ساتھ آیا, حالت نصبی میں ہے. اور ذا رحم کس کو کہتے ہیں؟ قریبی جو مالک بنا ایسے قریبی رشتہ دار کا محرمن ہونا چاہیے جو کیا ہو اس کا محرم بھی ہو. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ قریبی رشتہ دار بھی تو دو قسم پر ہے, کچھ محرم ہے جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام, جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. تو ایسا قریبی رشتہ دار جو محرم ہو تو یہ محرمن صفت ہے ذارحم کی, اور ذارحم منصوب, تو لہذا محرمن کو بھی کیا ہونا چاہیے؟ منصوب. لیکن اس پر کیا آیا حدیث میں؟ جر. یہ جر جوار ہے مولانا. کیوں؟ کیونکہ محرم سے پہلے رحم ان کا لفظ آیا اور وہ مجرور, تو محرم پر بھی کیا پڑ دیا گیا؟ جر پڑ دیا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ من ملک ذا رحم محرم, جو ایسے قریبی رشتہ دار کا مالک بنا جو محرم ہو, فہو حر, تو کیا ہے وہ؟ آزاد ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ومنہا, اور ان طرق میں سے طریقہ یہ ہے, ان طرق میں سے ہے کہ ان النفس اذا قرئ بقراءتین, کہ نفس جب وہ پڑھی جائے دو قراءتوں کے ساتھ, اور روی بروایتین, یا روایت کی جائے دو روایتوں کے ساتھ بھائی, یعنی جو حدیث وغیرہ ہو, کان العمل به, تو اس پر عمل کرنا, علی وجہین, ایسے طریقے پر, یکون عملا بالوجہین, کہ عمل ہو جائے دونوں طریقوں پر, اولا, یہ کیا ہے؟ ایسے طریقے پر عمل کرنا کہ دونوں پر عمل ہو جائے, یہ اولا ہے, یعنی دونوں روایتوں یا دونوں قراءتوں پر عمل ہو جائے. مثالہ فی قولہ تعالی, اس کی مثال اللہ کے اس قول میں ہے, وارجو لکم بھائی قرئ بالنصب, اس کو کس کے ساتھ پڑھا گیا ہے؟ نصب کے ساتھ ہی پڑھا گیا ہے. عطفا علی المفصول, بوجہ عطف کرنے, کس پر؟ مفصول پر, اعضائے مفصولہ پر, عضو مفصول پر عطف کرنے کی وجہ سے بھائی, ایدیکم یا وجوہکم پر عطف کرنے کی وجہ سے. وَبِالْخَفْضِ, اور اس کو پڑھا گیا ہے جر کے ساتھ بھی, عطفاً عَلَى الْمَمْسُوحِ, کس پر عطف کرتے ہوئے؟ ممسوح اعضائے عضو ممسوح پر عطف کرتے ہوئے, اور وہ کیا ہے؟ رؤوسکم, جو آیا بھائی سارا ہے. فَحُمِلَتْ قِرَاءَةُ الْخَفْضِ عَلَى حَالَةِ التَّخَفُّفِ, پس محمول کی جائے گی جر والی قراءت, کس حالت پر؟ حالت تخفف پر, موزے پہنے ہوئے ہونے کی حالت پر, موزے پہننے کی حالت پر بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وقراءت النصب علی حالت عدم التخفف, اور نصب والی قراءت محمول کی جائے گی حالت عدم تخفف پر, موزے نہ پہننے کی حالت پر بھائی. وَبِعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى, اور اسی معنی کا اعتبار کرتے ہوئے, قَالَ الْبَعْضُ اَي بَعْضُ الْمَشَائِخِ يَا بَعْضُ الْفُقَهَائِ, بَعْضُ فُقَهَائِنَا, بعض ہمارے فقہائے, بعض ہمارے مشائخ فرماتے ہیں, جَوَازُ الْمَسْحِ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ, کہ مسح کا جواز ثابت ہے کس سے؟ کتاب اللہ سے جی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى يَطَّهَّرْنَا قُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ وَلَا يَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, بھئی ہماری قرآت میں تو ہے پا بھی, پا پر بھی شد نہیں ہے اور ہا پر بھی شد, وَلَا يَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور خاوند قریب نہ جائیں ان بیویوں کے, حَتَّى يَطْهُرْنَ, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں, یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائیں بھئی. حالت حیض کا ذکر ہو رہا ہے کہ حالت حیض میں خاوند ان کے قریب نہ جائیں, ان سے صحبت نہ کریں, حتی یطہرنا, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اسی میں ایک قرات آئی ہے حتی یطہرنا, یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. ایک قرات کیا آئی ہے حتی یطہرنا, یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. تو طا اور ہا کی تشدید کے ساتھ بھی قرات آئی ہے, اور طا اور ہا کی تخفیف کے ساتھ بھی قرات ہے. تو تخفیف والے قرات کا کیا معنی کیا میں نے؟ حتی یطہرنا, یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اور تشدید آئی تو تشدید کی وجہ سے حروف بڑھ گئے، اور کثرت حروف دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ کثرت معنی پر، تو معنی بھی بڑھ جائے گا حتی یطہرن. اب معنی کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں. اب وہ جو قرات ہے پہلے والی حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یہ قرآن تقاضا کرتی ہے کہ اور جب مطلق پاکی حاصل ہو جائے عورت کو تو وہ خامند اس کے قریب جا سکتا ہے، اس سے صحبت کر سکتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مطلق پاکی حاصل ہو جائے، اور مطلق پاکی حیض کے بند ہوتے ہی بھائی، خون کے رکتے ہی فوراً کیا حاصل ہو گئی؟ مطلق پاکی حاصل ہو گئی، حیض ختم ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور تشدید والی قرات کا کیا تقاضا ہے؟ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، اور خوب پاکی غسل سے حاصل ہوگی، حیض بھی رک جائے اور حیض کے بعد پھر کیا کر لیں؟ وہ غسل بھی کر لیں. اب کیا ہوئی؟ خوب پاکی. تو تخفیف والی قرات تقاضا کر رہی ہے کہ خاوند کے لیے حیض کے رکتے ہی بیوی کو کیا حاصل ہو چکی ہے؟ مطلق تحاپا کی حاصل ہو چکی ہے، خاوند کے لیے قریب جانا جائز ہے. اور تشدید والی قرات کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کہ جب تک بیوی غسل نہ کر لے حیض کے بعد خاوند کے لیے قریب جانا جائز نہیں ہے. تو دو قراتیں آئیں. اب احناف مولانا عجیب، دیکھیے بھائی دونوں روایتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، دونوں قراتوں پر عمل کرتے ہیں. وہ اس طرح بھائی کہ حیض کے زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 10 دن. تو لہذا یہ جو حتی یطہرن آیا، یہاں جب کہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اس قرات کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر جبکہ عورت کا حیض بند ہو 10 دن کے پورے ہونے پر. تخفیف والی قرات کس حالت پر محمول ہے؟ 10 دن کے پورے ہونے پر اس کا حیض بند ہو. تو اب جب 10 دن کے پورے ہونے پر حیض بند ہو گیا، تو اب عورت کو مطلق پاکی حاصل ہو چکی، اب بغیر غسل کے لیے ہی، غسل کیے ہی خاوند کے لیے اس کے قریب جانا جائز ہوا. پورا سمجھ میں آئی بھائی؟ اس سے قربت کرنا، صحبت کرنا جائز ہوا. اور تشدید والی قرات کو ہم محمول کرتے ہیں اس حالت پر جب کہ عورت کا حیض بند ہو 10 دن سے کم میں، مثلا 6 دن یا 7 دن میں کیا ہوا؟ اس پر خون رک گیا، حیض بند ہوا. اب مطلق طہارت تو حاصل ہو چکی لیکن خوب طہارت حاصل ہوئی ہے نہیں، تو اب جب وہ غسل کر لے گی اب اس کے لیے خاوند کے لیے اس سے صحبت کرنا جائز، ورنہ جائز نہیں. وجہ یہ کہ یہاں پر خون 10 دن سے پہلے رکا ہے، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت تو کتنی ہے؟ 10 دن. تو خون کے دوبارہ لوٹنے کا بھی امکان ہے، حیض کے دوبارہ لوٹنے کا ہو سکتا ہے. ویسے ہی رکا ہو بھائی، حیض ابھی ختم ہی نہیں ہوا، لیکن جب وہ 10 دن میں پورا ہوا ہے تو اس کے تو دوبارہ آنے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اکثر مدت ہے. تو لہذا جب تو تخفیف والی قرات محمول ہے. کس حال تخفیف والی قرات کا کیا معنی؟ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، تو پھر خاوند کے لیے قربت قریب جانا اس کے جائز ہے. اور وہ پھر کس حالت پر ہم نے معمول کیا؟ جبکہ اس کا حیض کتنے دنوں پر بند ہو؟ 10 دنوں میں. اب دوبارہ حیض کے آنے کا، خون کے شروع ہونے کا امکان ہے نہیں، لہذا اب مطلق پاکی حاصل ہو چکی ہے، لہذا بغیر غسل کے ہی خاوند کے لیے قریب جانا، صحبت کرنا صحیح. اور اگر 10 دن سے کم میں آئے تو اس صورت میں خون کے دوبارہ شروع ہونے کا امکان ہے، تو لہذا جب تک وہ غسل نہ کر لے خاوند کے لیے قریب جانا، صحبت کرنا جائز. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھا دونوں قراتوں پر ہم نے عمل کیا بھائی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ کا قول حَتَّى يَطَّهَرْنَا ایک قرات، اور حَتَّى يَطْهُرْنَا دوسری قرات. پوری ابھی تشدید و تخفیف یہ پڑھی گئی، ایک قول پڑھا گیا ہے مولانا تشدید کے ساتھ بھی، با اور ہا کی تب دونوں کے شد کے ساتھ، و تخفیف اور با اور ہا دونوں کی تخفیف کے ساتھ بھی. فیعمل بقراءت التخفیف پس عمل کیا جائے گا تخفیف والے قراءت پر فی ما اس صورت میں اذا کان ایامها عشرۃ جبکہ عورت کے ایام کتنے ہوں یعنی 10 دن میں ہو حیض بند ہو وبقراءت التشدید اور عمل کیا جائے گا تشدید والے قراءت پر فی ما اس صورت میں اذا کان ایامها دون العشرۃ جبکہ اس کے ایام کیا ہوں 10 سے کم ہوں وعلى هذا اور اسی بنا پر قال اصحابنا ہمارے فقہا فرماتے ہیں اذا انقطع دم الحیض جب رک جائے حیض کا خون لأقل من عشرة ایام 10 دن سے کم کے میں لم يجوز وطء الحائض جائز نہیں ہے حائضہ کی وسے وطی کرنا حتی تغتسل یہاں تک کہ وہ کیا کر لے غسل کر لے لأن کمال الطہارت یسقط بالاغتسال اس لیے کہ کامل طہارت بھئی وہ ثابت ہوگی کس کے ساتھ غسل کرنے کے ساتھ ولو انقطع دمها لعشرة ایام جاز وطئها قبل الغسل اور اگر رکا بند ہو منقطع ہوا ہے اس کا خون لعشرة ایام کتنے دنوں میں 10 دن میں جاز وطئها قبل الغسل تو اس کی سے وطی جائز ہے غسل سے پہلے لأن مطلق طہارت ثبت بانقطاع الدم اس لیے کہ مطلق طہارت ثابت ہو چکی ہے خون کے وہ خون بند ہو گیا تو طہارت کیا ہوئی ہے حاصل حیض ختم ہوا ولہذا قلنا اسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا انقطع دم الحیض کہ جب منقطع ہو جائے حیض کا خون لعشرۃ ایام کتنے مدت میں 10 دن میں فی آخری وقت الصلاۃ نماز کے آخری وقت بھئی ایک عورت ہے اس کو حیض آیا اور 10 دن کے پورے ہونے پر حیض بند ہوا اور خون بند ہوا ہے جبکہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا صرف 2 منٹ باقی کتنے باقی ہیں 2 منٹ یا 3 منٹ یا 5 منٹ باقی ہیں بھائی اب یہ اتنا وقت نہیں ہے کہ عورت کیا کرے غسل کرے اور اس میں تکبیر تحریمہ کہہ سکے بھائی اب اتنا وقت اگرچہ نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہے مطلق طہارت کیا ہے حاصل ہو چکی ہے اور لہذا اب اس پر یہ نماز فرض ہو گئی کیونکہ اس نے ظہر کے وقت کو کیا کر لیا بھئی مسئلہ آپ کو پتا ہے عورت پر حیض کے ایام کی نمازوں کی قضا نہیں ہوتی البتہ روزوں کی کیا ہوتی ہے کیونکہ روزے سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں اور ہے جبکہ نمازیں تو پھر ہر روز 5 پڑھنا پڑتی ہیں تو حیض کے ہر مہینے اس کو اتنی قضا نمازیں ادا کرنا پڑیں تو اس پر کیا ہو اس کے لیے کیا ہو جائے گی مشقت تو حیض کے ایام کی نمازوں کی قضا اس پر نہیں ہے لیکن روزوں کی کیا ہوا کرتی ہے قضا ہوتی ہے تو اب جو نمازیں وقت حیض میں ہیں ان کی قضا نہیں لیکن اگر اس نے 10 دن کے پورے ہونے پر حیض بند ہوا اور 5 منٹ کیا تھے 4 منٹ باقی تھے تو اس صورت میں کیا ہوگا جی آپ اگرچہ غسل کا وقت نہیں ہے لیکن کیا اب اس کو مطلق طہارت کیا ہے حاصل ہو چکی ہے لہذا اب یہ ظہر کی نماز اس پر کیا ہو جائے گی فرض ہو گئی لہذا اس کی بعد میں قضا کرے گی کیونکہ اس نے ظہر کے وقت کو پا لیا ہے ظہر کے وقت کو پاکی کی حالت میں پا لیا ہے اور اگر اس کا حیض 10 دن سے کم میں بند ہوا ہے اور صرف 4-5 منٹ باقی ہیں اتنا وقت نہیں ہے جس میں وہ غسل کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکے تو اس صورت کے اندر اب اس پر وہ ظہر کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی کیونکہ اس نے اتنا وقت ہی نہیں پایا جس میں غسل کر کے کیا کہہ سکے تکبیر تو اور تو کامل پاکی اس کو بھی حاصل ہی نہیں ولہذا یہی مطلب ہے کہ ولہذا آپ کو نیسی بنا پر ہم کہتے ہیں اذا انقطع دم الحیض لعشرۃ ایام جب منقطع ہو جائے حیض کا خون 10 دنوں میں فی آخر وقت الصلاۃ نماز کے آخر وقت کے اندر تلزمہا فریضۃ الوقت تو اس عورت پر لازم ہو جائے گا وہ وقت اس وقت کا فرض فریضہ اس وقت کی فرض نماز وان لم یبق من الوقت اگرچہ باقی نہ ہو وقت میں سے مقدار ما تغتسل فیہ اتنی مقدار کہ جس کے اندر کیا کر سکے غسل کر سکے. ولو انقطع دمها, اور اگر منقطع ہوا اس کا خون, لأقل من عشرة ایام, دس دنوں سے کم کے اندر, فی آخری وقت الصلاۃ, نماز کے آخری وقت میں, ان بقی من الوقت, اگر باقی تھا وقت میں سے, مقدار ما تغتسل فیہ, اتنی مقدار جس کے اندر وہ کیا کر سکے, غسل کر سکے, وتحرم للصلاۃ, اور نماز کے لیے کیا کر سکے, تکبیر تحریمہ کہہ سکے, باندھ سکے, لزمت حل فریضۃ, تو اس پر وہ فرض نماز کیا ہو جائے گی, لا, اتنی مقدار, اتنا وقت پا لیا ہے تو نماز فرض ہو جائے گی, وَإِلَّا فَلَا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نماز بھی فرض نہیں, یعنی اتنا وقت نہیں پایا جس میں غسل کر کے تحریمہ کہہ سکے تو پھر اس پر وہ نماز بھی فرض نہیں. چلیے, ہمارا حال احوال مرام, اللہ عالم بحقیقت الکلام.